اسلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں 36ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے میں ہوں عبید ملک،
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔ آپ سب کو میرا سلام، اور جیسا کہ عبید نے کہا 36 ایپیسوڈ ہے آج۔ پاکستان میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی بہت سے اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہمیشہ کی طرح یہی ہوگی کہ آپ کو بہت سے اہم معاملات پر اپ ڈیٹ کیا جائے۔ تو پہلے آپ کو عبید بتائیں گے کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے آپ کیا سننے والے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وائس آف امریکہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ جی عبید۔
جی بہت شکریہ سارا، آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو سنوائیں گے ملکی بین الاقوامی حالات و واقعات پر کچھ دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس۔ تو آر این این کی جانب سے آج کے پروگرام میں کون سی رپورٹس شامل ہوں گی، آئیے آپ کو سب سے پہلے یہ بتائے دیتے ہیں۔ پاکستان میں جاری سیاسی کشیدگی اور اس کی وجہ سے پاکستان کے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ تعلقات پر پڑنے والے اثرات پر بین الاقوامی امور کے ماہرین کا تبصرہ۔ پھر رخ کریں گے جنوبی پنجاب کا، اور پینے کے پانی کی عدم فراہمی اور آلودہ پانی کے استعمال سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں طبی ماہرین اور علاقہ مکینوں کی بات چیت آپ کو سنوائیں گے۔ پھر آپ کو لیے چلیں گے اسکولوں کے شہر ایبٹ آباد میں، اور بتائیں گے کہ آخر کیوں ملک بھر سے طلبہ ایبٹ آباد کا رخ کرتے ہیں۔ پھر اپنے صحت کے سیگمنٹ میں آپ کو کچھ معلومات دیں گے آدھے سر کے درد یعنی میگرین کے بارے میں، اور کچھ معالج سے بھی مفید مشورے لیں گے۔ آخر پر اپنے سننے والوں کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ہیوی بائکس کا ٹرینڈ کیوں بڑھ رہا ہے، اور اس رپورٹ میں آپ کو کچھ بائک رائڈرز کی گفتگو بھی سنوائیں گے۔ یہ تو تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا لائن اپ، اور اب چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سارا کے پاس۔ سارا، ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ آج وی او اے کا لائن اپ کیا ہے۔
جی عبید، وائس آف امریکہ کی جانب سے آج سب سے پہلے ہم چلیں گے عراقی کردستان، جہاں ایک طرف کرد باشندوں کے لیے ایک الگ ملک کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی بحث زور پکڑ رہی ہے، تو دوسری جانب عام شہری سنی عسکریت پسند تنظیم داعش، جسے اب اسلامک اسٹیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے جنگجوؤں سے خود کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے عراقی کردستان کی صورتحال کا ایک مختصر جائزہ، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے امریکہ کی ایک پرائیویٹ تنظیم اور ایک سرکاری ادارے کی شراکت سے شروع ہونے والے ایک ایسے پروگرام کے بارے میں جس کا مقصد ایشیا اور افریقہ میں لوگوں کی ناگہانی آفات کا سامنا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج بات ہوگی دنیا بھر میں بچوں کی پیدائش کے وقت ماؤں کی اموات کی ایک بہت ہی بڑی اور اہم وجہ کی۔ آج کے دور میں پروان چڑھنے والی نسل پہلے کے مقابلے میں ٹیکنالوجی کو کہیں بہتر طور پر سمجھتی بھی ہے اور استعمال بھی کرتی ہے۔ اس نسل کو کیا نام دیا جائے، یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آج ہم آپ کے لیے اس کا بھی جواب لے کر آئے ہیں۔ اور اگر آپ کو ستاروں کا حال جاننے میں دلچسپی ہے، تو پھر آج ہمارے ساتھ چلیے جنوبی امریکی ملک چلے، جہاں ستاروں پر گہری نظر رکھنے کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ وہ ہے کیا، اس کا جواب آپ کو ملے گا پروگرام کے آخر میں، اس لیے کہیں مت جائے گا۔ اس وقت ہم ایک مرتبہ پھر چلیں گے عبید کے پاس آر این این کے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، جہاں پہ آپ کے لیے وہ پیش کریں گے آج کے شو کی پہلی رپورٹ۔ جی عبید۔
جی بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر سارا آپ کا۔ شروع کرتے ہیں پروگرام سدائے جہاں، اور آپ کو سنواتے ہیں آج کی پہلی رپورٹ۔ آج کل پاکستان کے سیاسی ماحول میں کچھ ہلچل مچی ہوئی ہے، اور کچھ سیاسی جماعتیں حکومت کے خلاف مظاہرے بھی کر رہی ہیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ بین الاقوامی امور کے ماہرین سے بات کریں، اور ان سے یہ پوچھیں کہ پاکستان میں گزشتہ تقریباً دو ہفتوں سے جاری سیاسی کشیدگی نے پاکستان کے بارے میں بین الاقوامی دنیا پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ تو ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر فدا حسین کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔
اس وقت حکومت کو ایک طرف انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کا سامنا ہے، تو دوسری طرف 17 جون کو لاہور میں منہاج القرآن کے 14 افراد کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام بھی ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں دھاندلی اور پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن کے 14 افراد کے قتل کو جواز بنا کر پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ دونوں جماعتوں نے 14 اگست کو لاہور سے مارچ شروع کیا۔ گزشتہ ہفتے سے جاری اسی سیاسی کشمکش اور گہمے گہمی کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں بین الاقوامی دنیا میں کیا بحث کی جا رہی ہیں، اس پر بات کرتے ہوئے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال کا اس حوالے سے کہنا ہے۔
ہمارے ہاں جو ہم میچیورٹی سمجھ رہے تھے کہ پچھلے 67 سال میں آئی ہے گریجولی، وہ بالکل ایک قسم کی ایک وشفل تھنکنگ تھی، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں گے پولیٹیکل گرڈ لاک سا امرج کر گیا، جس سے ہمارے اسٹاک سے نیچے جا رہی ہے، ڈالر نیچے جا رہا ہے، اور یہ ایک امپریشن یہ بھی دے رہا ہے کہ ان دی فیوچر اس کا اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے گورنمنٹ کے فیور میں تو پھر بھی انسٹیبلٹی نظر آتی ہے، اگر اپوزیشن ان دونوں جماعتوں کے فیور میں نکلتا ہے تو پھر تو یہ ایک ان اینڈنگ پروسیس پروسیس شروع ہو جائے گا کہ پاکستان میں جس کا دل چاہے گا وہ ایک جتھا لے کے نکلے گا اور گورنمنٹس کو ڈیسٹیبلائز کر دے گا. تو اس سے ایک لانگ ٹرم پاکستان کا جو امیج ہے ایز اے اسٹیبل پولیٹیکل یو کین سے ایک اسٹیبل کنٹری پولیٹیکل اسٹیبل کنٹری وہ کافی شیٹر ہو.
پشاور یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز خان مستقبل میں پاکستان میں سیاسی استحکام کو دیگر ملکوں سے تعلقات کے لیے اہم قرار دیتے ہیں.
کسی کے ساتھ بھی تعلقات رکھے, آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبل دوست ہو جس کے ساتھ میں تجارت کرتا ہوں یا اور کرتا ہوں, تو مجھے پتا ہو کم از کم اندازہ لگا سکوں کہ یار 10 سال 15 سال بعد بھی جو میں یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں یہ تعلقات کر رہا ہوں اس کا یہی تسلسل چلتا رہے گا, ایک کنٹینیوٹی ہوگی, ایک اسٹیبلٹی ہوگی. اس پہ لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے اس سے, تو یہ ہمارے اس کریڈیبلٹی کو کمزور کر رہا ہے. تو تعلقات تو لازمی بات ہے, اس میں لوگ بہت ساری بات دو بار سوچیں گے پاکستان کے ساتھ کوئی لمبی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے.
ملک میں جاری سیاسی صورتحال اور بین الاقوامی دنیا کے ساتھ تعلقات پر اس کے اثرات پر بات کرتے ہوئے ظفر نواز جسپال کہتے ہیں کہ گو کی بین الاقوامی دنیا کا اپنا نقطہ نظر ہے مگر تعلقات پر فرق تو ضرور پڑے گا.
دیکھیے تناؤ تو نہیں آئے گا, نہ اونچ نیچ آئے گی, کیونکہ ہر ایک اسٹیٹ کے ساتھ ہمارا ایک بائیلیٹرل ریلیشن ہے اور وہاں کی جو اسٹیٹس ہیں وہ جب ریلیشنز بناتی ہیں ان لائک پاکستانیوں کے, ان کی پبلک اور اسٹیٹ کو کلیئر ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک سے ریلیشن جوڑ رہے ہیں نہ کہ وہاں کی گورنمنٹ. یہ صرف ہم لوگوں کی امیچورٹی ہے کہ ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنز دیکھتے ہیں اور اسی کی بیس پہ اپنا انالیسز رکھتے ہیں. تو اس طرح کی جو ریلیشنز میں ڈسٹربنس ہوگی وہ تو اس کا حصہ نہیں ہوگی, وہ اس کے اور امیج ہے. مگر ایک چیز یہ ضرور ہے کہ جو ایک امیج آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان دی اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک پازیٹیو کم کنسٹرکٹیو امپیکٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپس میں. وہ نیچرلی پچھلے اگر آپ 10 دنوں سے اگر یہ 7-8 دنوں سے دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمارا کافی ویک ہوا ہے. تو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ اس سے پاکستان ایز اے اسٹیٹ بھی سفر کر رہی.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فدا حسین.
جی, پاکستان کی سیاسی صورتحال کے ملک کے امیج پر اثرات کے بارے میں آپ نے پاکستان کے کچھ تجزیہ کاروں کی رائے سنی. جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مری ہارف نے اس ہفتے کہا کہ پاکستان میں آئینی اور انتخابی عمل کی امریکہ حمایت کرتا ہے اور صورتحال پر امریکہ نے نظر تو رکھی ہوئی ہے, لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ نواز شریف ایک منتخب وزیر اعظم ہیں اور امریکہ کی کوشش ہوگی کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے. اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور تمام فریقین کو ان کا یہی مشورہ ہے کہ وہ پرامن طریقے سے معاملات کے حل کی جانب پیش رفت کرتے رہیں. اور یہ تو تھی کچھ پاکستان کی بات, اب چلتے ہیں پاکستان سے باہر اور کچھ انٹرنیشنل افیئرز کی بات کرتے ہیں. اور آج جیسا کہ میں نے پروگرام کا لائن اپ بتاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ہم عراقی کردستان چلیں گے, تو وہاں جانے کی وجہ کچھ یہ ہے کہ ان دنوں وہاں عراقی فوج, مقامی ملیشیا اور شمال میں جو خود مختار علاقہ ہے عراقی کردستان کا, اس کی پیش مرگہ فوج سنی عسکریت پسند تنظیم داعش اور جسے اب اسلامک اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے جنگجوؤں سے لڑ رہی ہیں. اور اب انہیں اس لڑائی میں امریکہ کی فضائی مدد بھی حاصل ہے اور جنگجوؤں کے گھیرے میں پھنسے لوگوں کے لیے امریکہ کی جانب سے خوراک اور پانی بھی جہازوں کے ذریعے گرائے جا رہے ہیں. لیکن داعش کے جنگجوؤں کی پیش قدمی, بغداد میں حالیہ سیاسی غیر یقینی اور عراقی کردستان کی فوج کی جنگجوؤں کے خلاف کامیابیوں کے پس منظر میں کرد باشندوں کی علیحدہ آزاد ریاست قائم کرنے کی کوششیں زور پکڑ رہی ہیں. کردوں کے حریف دھڑوں میں اتحاد قائم ہو رہا ہے اور بغداد کی جانب سے مخالفت کے باوجود عراقی کردستان کی تیل کی پیداوار میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. اور اس علاقے کی کوشش یہی ہے کہ وہ بغداد کو بائی پاس کر کے خود تیل دیگر ملکوں کو فروخت کرے اور اس سے اپنی جو ان کی کردش ریجنل گورنمنٹ ہے اس کی مالی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا جائے. عراق اور خطے کی موجودہ صورتحال میں کرد باشندوں کے آزادی کے خواب کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے, اس کا ایک مختصر جائزہ پیش کر رہی ہیں ہمارے لیے وائس آف امریکہ کی صفیہ کاظم.
عراقی کردستان کے دارالحکومت اربیل کے مضافات میں ان تاجروں کا کاروبار جو دوسرے پرانے ہتھیاروں اور اسلحے کے ساتھ ساتھ AK-47 رائفلیں بھی فروخت کرتے ہیں ترقی کر رہا ہے. ایک عشرے تک نسبتاً امن کے بعد شمالی عراق کے کردوں کا خیال ہے کہ ان کے وجود کو اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند گروپ سے خطرہ لاحق ہے. لقمان قادر ان سینکڑوں خریداروں میں شامل ہیں جو مارکیٹ کا جائزہ لے رہے ہیں.
ہاولاتیک ہم بازار سلاح کردو
وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اپنے خاندان اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے کوئی ہتھیار خریدنے آیا ہوں، لیکن یہاں موجود تمام ہتھیار پرانے اور تمام جنگی ساز و سامان فرسودہ ہے۔ سوویت دور کے کرد اسلحے کو جدید بنایا جا رہا ہے، جبکہ بہت سے مغربی ملکوں نے، جن میں امریکہ اور فرانس شامل ہیں، کرد پیشمرگہ فورسز کو مسلح کرنا شروع کر دیا ہے۔ لندن کے رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے افضل اشرف کہتے ہیں کہ کرد عرصے سے ایک خود مختار وطن کا خواب دیکھ رہے ہیں اور جدید مغربی اسلحے کی آمد کے غیر ارادی اثرات ہو سکتے ہیں۔
The Kurdish homeland straddles what is Iraq, what is bits of Iran.
وہ کہہ رہے تھے کرد سرزمین اس علاقے پر واقع ہے جو عراق میں شامل ہے، اور اس کا کچھ حصہ ایران، شام اور ترکی میں بھی واقع ہے، اور اگر کرد علاقائی حکومت میں ایسے قوم پرست ہوں جو ان اضافی ہتھیاروں اور اضافی تجربے کے ساتھ اس ایجنڈے کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیں، تو وہ خطے کے استحکام کے لیے ایک خطرہ لاحق کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کرد فورسز نے، جنہیں عراقی فوج کی پشت پناہی اور امریکی فضائی حملوں کی مدد حاصل تھی، سنی عسکریت پسندوں سے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل موسل ڈیم کا کنٹرول چھین لیا۔ لندن اسکول آف اکنامکس کی مڈل ایسٹ سینٹر کی زینب کایا کہتی ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ یا ISIS کے خلاف لڑائی حریف کردھروں کو متحد کر رہی ہے۔
ISIS is bringing the Kurds in Syria and the Kurds in Iraq together.
وہ کہہ رہی تھی ISIS شام کے کردوں اور عراق کے کردوں کو اکٹھا کر رہی ہے، اگرچہ حریف کردھروں KDP PYD کے درمیان حالیہ عرصے تک تعلقات اچھے نہیں تھے۔ اب KDP اور PID اور PKK کی فورسز بھی پیشمرگہ کی مدد کر رہی ہیں۔ PKK کے عسکریت پسندوں نے خود اختیاری کے لیے ترک مملکت کے خلاف ایک 10 سالہ جنگ لڑی ہے۔ امن مذاکرات جاری ہیں۔ کایا کہتی ہیں کہ عراق میں کردستان کی علاقائی حکومت کرد قوم پرستی کو ہوا دے کر انقرہ کو پریشان کرنے سے ہچکچائے گی۔
KRG's oil export depends on Turkey. So the more KRG is increasing its
کہہ رہی تھی کردستان ریجنل گورنمنٹ یا KRG کے تیل کی برآمد کا انحصار ترکی پر ہے، اس لیے کردستان کی علاقائی حکومت خطے اور عراق کے اندر اپنی طاقت میں جتنا زیادہ اضافہ کر رہی ہے، ترکی پر اس کے انحصار میں ایک طرح سے اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ تیل کی دولت عراق کی مرکزی حکومت کے ساتھ کشیدگی کا سبب بن چکی ہے۔ کردستان ریجنل گورنمنٹ کے لندن کے نمائندے بیان سمی عبدالرحمان کہتے ہیں کہ بغداد سے اقتصادی آزادی کردوں کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ انہوں نے، یعنی بغداد نے، تیل اور گیس کے سیکٹر کے کنٹرول کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے بلا شبہ اس کی مخالفت کی۔ جب بغداد ہمیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گیا تو اس نے ہمیں سزا دی۔ جنوری کے مہینے سے اب تک ہمیں ہمارا بجٹ نہیں ملا ہے۔ یہ ایک مذاق خیز صورتحال ہے کہ کردستان آج بھرپور طریقے سے مسلح اور دولت مند دہشت گرد تنظیم کا سامنا کر رہا ہے، اور ہمیں بغداد سے ابھی تک اپنا بجٹ نہیں ملا ہے۔ اگر عراق ایک مملکت کے طور پر قائم رہا تو اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی۔
Even after ISIS are pushed out, defeated, and we go back to, let's say, business as usual, it won't be.
اسلام پرستوں کے نکالے جانے اور انہیں شکست سے ہمکنار کرنے کے بعد بھی اگر ہم پھر سے معمول کا کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو وہ معمول کا کاروبار نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ عراق اگر اکٹھا رہنا چاہتا ہے تو اسے علاقائی بنیاد پر منظم ہونا ہوگا۔ کردستان کے مستقبل کا ابھی انتظار کرنا ہوگا۔ کرد، عراقی فوج اور مغرب اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف لڑنے کے لیے متحد ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، یہ تو تھا ذکر کچھ بین الاقوامی امور کا یہاں پر پروگرام صدائے جہاں میں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے بہت سی اور معلوماتی اور دلچسپ رپورٹ لے کر واپس آئیں گے۔ سو کہیں مت جائیے گا، صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ سارا، اپنے سننے والوں کو اب یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک اہم مسئلہ جس کے بارے میں اب ہم بات کرنے والے ہیں وہ پینے کے صاف پانی کا ہے۔ جنوبی پنجاب میں خاص طور پر یہ مسئلہ درپیش ہے اور آلودہ پانی پینے کی وجہ سے انسانی جان کے لیے بھی متعدد مسائل جنم لے رہے ہیں اور دیہی علاقوں میں جانور بھی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اسی مسئلے کی وجہ سے۔ گدلا پانی، کھارا پانی اور آلودہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور اس سے پیدا ہونے والے امراض پر طبی ماہرین کیا تبصرہ کرتے ہیں، تو سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے طاہر بلوچ کی یہ رپورٹ۔
اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی پنجاب میں 80% سے زائد لوگ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ضلع وہاڑی میں 27 لاکھ کے قریب افراد بستے ہیں، جن کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے ضلع میں صرف 20 کے قریب واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کیے گئے ہیں، جو کہ یہاں کے لوگوں کے لیے بہت ناکافی ہیں۔ غلام حسین ضلع وہاڑی کے علاقے نو چک کے رہنے والا ہے۔ وہ عرصہ دراز سے زیر زمین نل کا آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے یہاں پانی کافی بہتر تھا، لیکن اب پینے کے قابل نہیں رہا۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس پانی پینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔
یہاں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، اس سے پیٹ کے مختلف امراض لاحق ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، کوئی چارہ نہیں، یہی پانی پینا پڑتا ہے۔
کوئی ایسا وسائل تو ہے نہیں جتنے پانی پی لیے جی۔
غلام حسین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پانی پینے کی وجہ سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی بیمار ہو رہے ہیں۔
ایک ساڑی تقریباً چوٹی 40-50 ہزار کی ہے، میرے خیال 5 کے 6 دن ہو گئے مری ہے اس بیماری سے، اور بھی ننگر جڑے ہیں وہ بہت بیمار ہیں پانی پینے کی وجہ سے، اور کسی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، صرف پانی کی وجہ ہے۔
اسی چک کے رہنے والے طاہر حسین کہتے ہیں کہ یہاں پانی پینے کے قابل نہیں ہے، ہم بہت دور سے پینے کا پانی لاتے ہیں۔
پانی بالکل کھارا ہے، یہاں کا پانی کھارا یعنی ذائقے میں ٹھیک نہیں۔ ہم پینے کا پانی نو چک سے لے کر آتے ہیں، وہاں سرکاری طور پر ایک نل لگا ہوا ہے، ہمارے علاقے میں بھی نل لگنے چاہیے۔ جب یہاں کے لوگ انتخابات میں کھڑے ہوتے ہیں، ووٹ لے لیتے ہیں، پھر اس طرف نہیں آتے۔ یہاں پینے کے پانی کا بہت مسئلہ ہے، گندا پانی بہت سی بیماریاں پیدا کرتا ہے، پورے جسم پر خارش ہونے لگ جاتی ہے، یہاں کا پانی ہی ایسا ہے۔
ڈاکٹر خالد محمود ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال وہاڑی میں چیف کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ تعینات ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ زیر زمین آلودہ پانی پینے کی وجہ سے بچوں میں پیٹ کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔
بچوں میں آلودہ پانی سے سب سے زیادہ جو ہے وہ دستوں کی بیماری ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ خونی پیچش ہے، تیسرے نمبر پر ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس۔ یہ چار بیماریاں جو ہمارے چلڈرن ہاسپٹل میں سب سے زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ تر گندی اشیاء یا آلودہ پانی پینے سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو ایون جو فلٹر کا جو پانی ہے وہ بھی آپ لے جاتے ہیں تو وہ چونکہ فلٹر جو ہے وہ باقاعدگی سے صاف نہیں کیے جاتے، اس لیے اس کو پانی کو ابال کر رکھیں، اور جو نلکوں کا پانی ہے وہ انڈر واٹر اتنا زیادہ ڈیپ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو وہ جراثیم کے ساتھ ملے ہوئے پانی بچے پیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بچوں کو اسہال یا اس قسم کی بیماریاں لاگو ہوتی ہیں۔
چلڈرن وارڈ کے آؤٹ ڈور میں آئی ہوئی خواتین نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آلودہ پانی پینے کی وجہ سے ان کے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں۔
کیا دا؟ پینٹ تا کھول جاندن تا تاپ نہیں چھوڑن دا، پیٹ جڑا نے انگراندا ہے، یہ دا پیٹ نہیں کھلدا،
بہت گندا، انتہائی گندا، تقریباً ہمارے تمام چک کو پیٹ کی بیماری لاحق ہے اور معدے تمام ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے اکثریت جو بچوں میں یہی ہے، ویکنیس بھی یہی ہے کہ ہمارے بچوں کے پیٹ صحیح نہیں رہتا۔ موشن کے سلسلے میں میں اپنی بچی کو لے کر آئی۔
ڈاکٹر خالد کہتے ہیں کہ پانی ابال کر استعمال کرنا چاہیے، اس سے جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
سب سے ضروری بات ہے کہ جہاں سے بھی پانی کی سپلائی ہو اس کو آپ گھر میں رکھ کے فریج میں رکھنے سے پہلے اس کو آپ بوائل کریں، اس کے بعد اس کو آپ نے گھڑے میں رکھنا ہے یا فریج میں رکھنا ہے وہ بعد کی بات ہے، لیکن بوائل کرنا اس سے تقریباً 99% سے جو جراثیم ہے وہ پانی اس سے صاف ہو جاتا ہے اور وہ پینے کے قابل ہوتا ہے۔
وہاڑی کے شہری علاقوں میں تو حکومت پنجاب کی طرف سے کچھ واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کیے گئے ہیں، جس سے شہری علاقوں میں بسنے والے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں کوئی فلٹریشن پلانٹ بھی نہیں لگایا گیا۔ مجبوراً وہاں کے لوگ زیر زمین نل کا پانی استعمال کرتے ہیں، جس سے دن بدن علاقے کے لوگوں میں ہیپاٹائٹس کا مرض بھی بڑھ رہا ہے، جو کہ باعث تشویش ہے۔ طاہر بلوچ، ریڈیو نیوز نیٹورک، وہاڑی۔
جی پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہری جن مسائل کا روزمرہ زندگی میں سامنا کرتے ہیں، ان کے حل کے لیے اگر حکومت اور عوام مل کر کام کریں تو یقیناً کامیابی حاصل ہو سکتی ہے عبید، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی، موسموں میں تبدیلی اور کمزور تنظیمی ڈھانچے کے سبب کئی ممالک ایسے ہیں جو قدرتی آفات کی صورت میں اپنی آبادی کا خاطر خواہ دفاع نہیں کر پاتے اور نہ ہی ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے۔ افریقہ اور ایشیا کے ایسے ممالک کی مدد کے لیے امریکہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ایک نئے پروگرام کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کا نام ہے گلوبل ریزیلینس پارٹنرشپ۔ آغاز میں اس پروگرام کے پاس $1 ارب کے فنڈز موجود ہیں اور اہلکاروں کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومتوں، مختلف اداروں اور دیگر ذرائع کی مدد سے فنڈز کی مقدار دگنی ہو جائے گی۔ لیکن اس پروگرام کی بنیاد رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے قیام کے مقاصد کیا ہیں، اس کی تفصیلات آپ کو دیں گی وائس آف امریکہ کی سعدیہ اسد۔
اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ گزشتہ 30 برسوں کے دوران بیرونی امداد کے زمرے میں خرچ کیا گیا ہر $3 میں سے $1 ضائع ہو گیا، کیونکہ بحران کے بار بار آنے کی وجہ سے اس نئے اقدام کی ضرورت پڑی تاکہ مسائل پر اٹھنے والی خطیر لاگت پر قابو پایا جا سکے۔ اس پروجیکٹ کو گلوبل ریزیلینس پارٹنرشپ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے شریک بانی امید کرتے ہیں کہ حکومتوں، کمپنیوں اور دوسرے سرمایہ کاروں کی شراکت داری کی وجہ سے یہ مدد دگنی ہو کر $200 ملین ہو جائے گی۔ یو ایس اے آئی ڈی کے ریجنل ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر مائیکل یئرس نے بینکاک میں نیوز کانفرنس میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں کہ ہم طوفانوں اور زلزلوں کو نہیں روک سکتے، تاہم اسے نمٹنے کے لیے اس سے بہتر کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اس صورتحال سے جلد نمٹنے کے لیے مدد دے سکتے ہیں اور حادثات کے بعد اور زیادہ اچھے طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یو ایس اے آئی ڈی راکفیلر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر گلوبل ریزیلینس پارٹنرشپ کو متعارف کروا رہا ہے۔ ایشیا میں پرائیویٹ آرگنائزیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر آشوین دیال نے وضاحت کرتے ہوئے کہا،
What is a resilient person look like, or resilient system, or resilient community?
ایک مضبوط اور حوصلہ مند شخص، ایک طاقتور نظام اور حوصلہ مند کمیونٹی کیسے نظر آتی ہے؟ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر حوصلہ اور کچھ نئی چیزیں اختیار کرنے کی اہلیت۔ نظام میں کچھ غیر ضروری چیزیں بھی ہیں، لہٰذا آپ کو ان میں سے انتخاب کرنا ہے۔ ریزیلینس پروجیکٹ میں فصلوں کی انشورنس اور موسم کی معلومات تک بہتر رسائی شامل ہے۔ اس منصوبے کو اقوام متحدہ کے کئی اہم اداروں کی جانب سے توثیق حاصل ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے حادثات سے نمٹنے والے ادارے کی ایشیا کے لیے سربراہ فین من کین کہتی ہیں،
We believe that this initiative is important because it recognizes
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم قدم ہے، کیونکہ یہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نجی اداروں کے ساتھ مل کر بحالی کا کام کرنا ایک ضروری قدم ہے، اور نجی شعبوں کی شرکت کے بغیر ہم حادثات سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہیں کر سکتے۔ خراب بنیادی ڈھانچے اور ذرائع کی کمی کے باعث کم آمدنی والے ملک ان حادثات میں جانیں گنوا دیتے ہیں۔ راکفیلر فاؤنڈیشن اور یو ایس اے آئی ڈی نے خبردار کیا ہے کہ ان حادثات سے نمٹنے کے لیے نئی مضبوطی پیدا کرنے کی ایک اور وجہ خوراک کے حوالے سے عدم تحفظ اور موسمی تغیرات بھی ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، اور اب ایک مرتبہ پھر آپ کو سیر کرواتے ہیں ہزارہ ڈویژن کے ضلع ایبٹ آباد کی، جو نہ صرف پرفضا مقامات، نہایت صحت افزا آب و ہوا کی وجہ سے پورے ملک میں منفرد مقام رکھتا ہے، بلکہ ایبٹ آباد کو تعلیمی اداروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ سکولوں کے شہر پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر خالد ملک کی اس رپورٹ میں۔
تو پاکستان کا ہر شہر ہی کسی نہ کسی وجہ سے مشہور ہے، مگر صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع ایبٹ آباد، جہاں اپنے پرفضا مقامات، نہایت خوشگوار آب و ہوا اور تاریخی مقامات کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے، وہی اس شہر کو تعلیمی اداروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے تاریخی تعلیمی اداروں میں ملک کے بہت ہی نامور شخصیات نے تعلیم حاصل کی اور ملک و قوم کی خدمت بھی کی۔ ان میں چند اہم نام میر ولی اللہ، ڈاکٹر انجینئر محمد فاروق، پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر، بریگیڈیئر حافظ قاری حفیظ الرحمان شامل ہیں۔ ایبٹ آباد میں تقریباً ہر شعبے سے متعلق اچھے تعلیمی ادارے موجود ہیں، اور نہ صرف ایبٹ آباد بلکہ ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں سالانہ نوجوان تعلیم کے حصول کے لیے اسی شہر کا رخ کرتے ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر یحییٰ خالد نے ایبٹ آباد میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا پرامن شہر ہے، دوسرا یہ کہ یہاں پہ بڑے اچھے اچھے اسکول ہیں۔ اسکولوں میں آپ کے آدمی برناز اسکول ہیں، کاکول اکیڈمی اعتباد پبلک اسکول بڑا پرانا اسکول ہے. ایک تو بات یہ کہ موسم اچھا ہے, دوسرا یہاں بے انتہا پیسفل لوگ ہیں نا.
جب ہم نے پروفیسر فرید سے کثرت سے ابٹ آباد میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا.
ابٹ آباد کالج جو ہے ابتدائی طور پر تقریباً اپ ٹو 70-72 تک یہ بہت بڑے کالجوں کے ساتھ کمپٹیشن کرتا تھا اور پاکستان لیول کے لوگ یہاں پر آتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور جس میں مزار صوبہ اسلامیہ کالج, پشاور, ایڈورس کالج, ایون لاہور کے بڑے بڑے کالج کے ساتھ یہ کمپٹیشن کرتا تھا. اس وجہ سے بہت سے لوگ اس طرف رخ کرتے ہیں. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا پیسفل ماحول پرووائڈ کرتا ہے ایجوکیشن کے لیے, تو اس وجہ سے بھی لوگ اپنے بچوں کو زیادہ تر احتفاظ میں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں.
انہی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے پروفیسر بشیر سوز کہتے ہیں کہ پرامن اور اچھا ماحول تعلیم کے حصول میں مددگار ثابت ہوتا ہے.
ابٹ آباد کو سکولوں کا شہر اب کہنا ایک ٹرمینالوجی استعمال ہونے لگی ہے, تین وجوہات سے دیکھتے ہیں. ایک پرامن شہر ہے, ایک کلائمیٹیکلی بہت بہترین ہے, تیسرا یہاں سکول کالجز اور یونیورسٹیاں اب تو یونیورسٹیاں تک بڑھ رہے, میڈیکل کالج ادھر ہے, پی ایم اے اکیڈمی یہاں ہے, یہاں تین پرائیویٹ سیکٹر میں تین چار میڈیکل کالجز بن گئے ہیں. تو اس طرح لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی خاطر, امن کی خاطر, یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھ, جہاں امن ہوتا ہے تو وہاں لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے بھی ہیں.
پروگرام صدائے جہان کے لیے ابٹ آباد سے خالد ملک.
عبید, بہت ہی دلچسپ رپورٹ تھی ابٹ آباد کے حوالے سے, اور امید یہی ہے کہ پاکستان کے دیگر شہر بھی یہ ماڈل فالو کر سکیں گے اور اپنے وسائل کو بروئے کار لا کے عوام کے لیے تعلیم کے مواقع میں اضافہ کر سکیں گے. اور یہاں پہ ہم لیں گے پروگرام صدائے جہاں میں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں صحت پر ہمارا سیگمنٹ, جس میں آپ کی صحت سے متعلق کچھ بہت ہی اہم معلومات شامل ہوں گی. اس لیے صدائے جہاں کے ساتھ ہی رہیے.
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. خط لکھنے کے لیے پتا ہے پروگرام صدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399, اسلام آباد.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس.
بہت سے امریکی شہری شاید یہ سوچتے ہوں کہ انسانی اسمگلنگ ان کے ملک کا مسئلہ نہیں ہے اور ایسے واقعات باہر کی دنیا میں ہی رونما ہوتے ہیں, لیکن امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ ہر سال 17,500 کے قریب لوگ امریکہ سمگل کیے جاتے ہیں.
طبی ماہرین کے مطابق خسرہ ایک موذی مرض ہے, اور اس سے بچاؤ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہر بچے کو خسرہ کی ویکسین لازمی پلائی جائے.
ایک نئی تحقیق کے مطابق ٹیکنالوجی انسان کو پہلے وقتوں کی نسبت زیادہ سست, کاہل اور کمزور بنا رہی ہے.
سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جی, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ, اور اب بات کریں گے کچھ صحت کے حوالے سے. تو پہلے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سارا کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ سارا, آج صحت کے سیگمنٹ میں آپ کیا سنوا رہی ہیں ہمیں؟
جی عبید, صحت کے سیگمنٹ میں آج ہمارے پاس ایک ایسی رپورٹ ہے جس کا تعلق تقریباً ہر انسان کی زندگی سے ہی ہے, کیونکہ ماں کے بغیر زندگی کا تصور ادھورا ہے. لیکن دنیا بھر میں ہر سال ہزاروں بچوں سے یہ نعمت چھن جاتی ہے, کیونکہ ان کی ماؤں کا دوران حمل یا پھر ان کی پیدائش کے وقت بہت زیادہ خون ضائع ہو جاتا ہے. انسان کو اس دنیا میں لانے والی، اسے زندگی دینے والی ماں کی جان بچانے کی راہ میں کیا مشکلات حائل ہیں اور انہیں کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، یہ آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی شہناز نفیس کی اس رپورٹ میں.
عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ ہر سال ہزاروں حاملہ خواتین کی ہلاکت کی وجہ ضرورت پڑنے پر جراثیم سے پاک خون تک رسائی کا نہ ہونا ہے. ادارے کے مطابق ہر روز 800 خواتین حمل کے دوران یا پھر زچگی کے وقت ہلاک ہو جاتی ہیں. ڈبلیو ایچ او میں محفوظ انتقالی خون کے لیے کوآرڈینیٹر نیلم ڈنگرا کہتی ہیں کہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے سے ان ہلاکتوں کو روکا جا سکتا ہے.
Severe bleeding during pregnancy, delivery and after childbirth is the single biggest cause of maternal death and can kill a healthy woman.
حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کے فوراً بعد بہت زیادہ خون کا ضائع ہونا خواتین میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو ایک صحت مند خاتون کو 2 گھنٹوں کے اندر ہلاک کر سکتی ہے. ہنگامی بنیاد پر صاف ستھرے خون تک رسائی سے ان خواتین کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. بہت سے ممالک میں نامناسب مقدار میں خون کی سپلائی اور جراثیم سے پاک خون تک ضرورت کے وقت رسائی نہیں ہو پاتی. ڈاکٹر ڈنگرا مزید کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں صاف یعنی جراثیم سے پاک خون کی دستیابی کی اہمیت سے متعلق لوگوں میں شعور نہیں پایا جاتا.
Many countries which have developed robust and strong blood systems, they have based it on voluntary unpaid donation. It is also recognized.
وہ کہتی ہیں کہ بہت سے ممالک میں جہاں بلڈ سسٹم کا نظام جدید اور مضبوط ہے، وہاں خون رضاکارانہ بنیاد پر دیا جاتا ہے. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بغیر معاوضے کے حاصل کردہ خون میں انفیکشن کا امکان کم ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 108 ملین بلڈ ڈونیشن جمع کیے جاتے ہیں. ان میں سے نصف امیر ممالک سے، جو دنیا کی آبادی کا 18% ہے، حاصل ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند خون تک رسائی کو بہتر بنانے سے بہت سے ممالک میں خواتین کی ہلاکتوں میں کمی لائی گئی ہے. ان ممالک میں کیمبوڈیا، بنگلہ دیش اور ایتھوپیا شامل ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، رپورٹ آپ نے سنی، اور یہاں میں صرف سامعین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ خون کا عطیہ دینا کسی کو زندگی دینے کی طرح ہے، اور اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ کو کبھی کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہوئی جس کے بعد خون دینا موزوں نہیں رہتا، تو پھر طبی ماہرین کی نگرانی میں کسی کو زندگی کا تحفہ دینے کی کوشش کر کے دیکھیے. ایسا کر کے یقیناً آپ کو خوشی ہی ملے گی، لیکن یہ ضرور یقینی بنائیں کہ اس کے لیے آپ کے جسم میں نئی اور صاف سوئی ہی استعمال کی جائے، کیونکہ آلودہ سوئی استعمال کرنے سے اور بہت سی بیماریاں ہیں جو لاحق ہو سکتی ہیں. تو یہ تو تھی ایک ایسی رپورٹ جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کی زندگی اس سے متاثر ہو سکتی ہے. اب ہم چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر عبید ملک کے پاس آر این این کے اسٹوڈیو. اور عبید، آپ ہمیں بتائیے کہ آر این این ہمارے لسنرز کے لیے صحت کے کس موضوع پہ اس وقت رپورٹ پیش کرنے والا ہے؟
جی سارا، صحت کے سیگمنٹ کی خوبصورتی رہی ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کو ان کے مسائل اور خاص طور پر ان بیماریوں یا ان طبی مسائل پر بات کرتے ہیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں. تو اس مرتبہ بھی جو اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اور دنیا بھر کے بھی حالات ہیں کہ ٹینشن بہت زیادہ ہے، ذہنی تناؤ بہت زیادہ ہے، تو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ذہنی تناؤ کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں. آپ نے امیگرین یا آدھے سر کے درد کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا. آدھے سر کا درد کیا ہے اور یہ کیوں لاحق ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ فاطمہ اظہر جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور کچھ طبی ماہرین سے بھی بات کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بلا تاخیر یہ رپورٹ سنتے ہیں.
مائیگرین، جسے عام زبان میں آدھے سر کا درد بھی کہا جاتا ہے، یہ سر درد عمومی طور پر خون کے شریانوں کے بڑھنے اور اعصاب سے کیمیائی مادوں کے ان شریانوں میں ملنے سے پیدا ہوتا ہے. طبی ماہر ڈاکٹر آصف توصیف آدھے سر کے درد کے بارے میں مزید بتاتے ہیں.
دماغ میں جو شریانیں خون پہنچا رہی ہوتی ہیں وہ وقتی طور پہ شرنک ہوتی ہیں. جب وہ شرنک ہوتی ہیں تو وہاں پہ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے اور وہاں پہ دوران خون کم ہو جاتا ہے. جس وقت یہ دوران خون کم ہوتا ہے اس وقت وہ اورا ڈیولپ کرتا ہے. زیادہ تر اگر وہ دماغ کی شریانیں اس حصے کو سپلائی کر رہی ہیں جو ہمارے دیکھنے سے جس کا تعلق ہے، تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اگر اس ایریے کا تعلق ہمارے سننے سے ہے تو ہمیں سنائی دیتی ہیں چیزیں، اگر اس ایریے کا تعلق ہمارے سونگھنے سے ہے تو ہمیں وہ اسمیل وغیرہ کو عجیب سی اسمیل آتی، پھر جب وہ شرنک ہو جاتی ہیں اور وہاں دوران خون رک جاتا ہے تقریباً یا کم ہو جاتا ہے بہت، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو میٹابولائٹس ہیں یعنی وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور وہ دوسرے فاسد مادے ہیں جو کہ ایز اے ریئیکشن پیدا ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔
ڈاکٹر آصف توصیف کہتے ہیں کہ آدھے سر کے درد میں عام طور پر کنپٹی کے مقام پر جلد کے نیچے رگ پھول جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ کیمیائی مادے پیدا ہو کر سوجن کا بھی باعث بنتے ہیں۔
جو دماغ کی شریانیں ہیں ان کے اوپر ایک جھلی چڑھی ہوئی ہے جو ان کو چوڑا ہونے سے پھولنے سے روکتی ہے، اور جب وہ جھلی کھینچتی ہے تو سخت قسم کا درد ہو، تو ہوا کیا کہ پہلے جو کنسٹرکشن ہوئی اس کی وجہ سے اورا ہوا، اور جب وہ پھول گئیں ویسلز تو جیسے کہ اوپر بھی ویسلز لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو رگ ہے یہ ہمیں پھولی ہوئی لگ رہی ہے، وہ پھول جاتی ہیں ویسلز، اور جو درد ہوتا ہے وہ پھولی ہوئی ویسلز کی وجہ سے ہوتا۔
آدھے سر کے درد کی علامات بتاتے ہوئے طبی ماہر خرم شہزاد نے کہا کہ اس میں متلی، پیٹ کی خرابی اور قے محسوس ہوتی ہے۔
اس میں بعض مریض ان ہم کہتے ہیں میگرین ود آرا اینڈ میگرین ود آؤٹ آرا، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ آدھے سر کا درد ہے، اس سے پہلے جو مریضوں کی یا متلی ہوتی ہے یا ان کو چکر آتے ہیں یا ان کو آنکھوں کے ارد گرد جو ہے وہ مطلب نظر میں وہ گول دائرے نظر آتے ہیں، ان کو وامٹنگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں میگرین ود آرا، اور دوسرا ہوتا ہے میگرین ود آؤٹ آرا، یعنی وہ اس میں یہ جو ساری علامات میں نے بتائی دے ڈونٹ پریسیڈ میگرین، میگرین درد شقیقہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میگرین ود آؤٹ آرا۔
آدھے سر کا درد ایک نہایت تکلیف دہ مرض ہے اور یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس مرض سے بچاؤ کے حوالے سے ڈاکٹر خرم بتاتے ہیں،
اگر تو کسی پیشنٹ کو میگرین ہے سب سے پہلے وہ اپنے معالج کے ساتھ رابطہ کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی دوائیاں ہم دیتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پروفائلیکٹک میڈیسن، یعنی اس درد سے بچاؤ کے لیے میڈیسن دی جاتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ اگر تو اٹیک کے دوران مریض جو ہے معالج کے پاس جائے گا تو اس کی دوائی جو ہے مختلف ہے، لیکن اگر اس اٹیک سے پہلے وہ جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو بھی ان کے معالج ہیں وہ ان کو پروفائلیکٹک میڈیسن پہ ڈال دیں گے جو کہ مختلف ہیں، مطلب ان کی سارا ایج کے لحاظ سے یا ادروائز جو ہے ان کو جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے جو میڈیسن ہے وہ دی جاتی ہیں۔
پروگرام سے دائیں جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فاطمہ اظہر۔
صحت سے متعلق آپ نے نہایت معلوماتی اور مفید رپورٹ سنی، یہاں ہمیں لینا ہے ایک وقفہ جس کے بعد آپ کو کچھ اور بھی سنوانا ہے ٹیکنالوجی سے متعلق، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارا زمان، اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عبید ملک۔ سو بریک کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں اور آج ہم بات کریں گے امریکہ میں پائے جانے والے ایک دلچسپ ٹرینڈ کی، اور وہ یہ ہے کہ یہاں مختلف نسلوں کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد 1946 سے 1964 کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ان کو بیبی بومرز کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں آبادی ایک دم سے بڑھی۔ اس کے علاوہ اور بھی دلچسپ نام ہے جو اس دور کے بعد پیدا ہونے والی نسلوں کو دیے گئے۔ اب آج کل کے نوجوان جو ٹیکنالوجی کے استعمال میں اپنے بڑوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، انہیں امریکہ میں کیا نام دیا جا رہا ہے؟ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ لوگ انٹرنیٹ پر طرح طرح کی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، ان میں لطیفے بھی شامل ہیں، مزاحیہ ویڈیوز بھی، اس کے علاوہ چھوٹے بجٹ کی فلمیں، گیمز، میوزک اور ایسی بہت سی چیزیں جو ان نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا ثبوت ہیں۔ سو پچھلی نسلوں سے ان کے اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے عبید، امریکہ میں اس نسل کے لیے کیا نام تجویز کیا جا رہا ہے؟ اس کی دلچسپ معلومات ہم اپنے سامعین کو سنوائیں گے، اور انہیں پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے وائس آف امریکہ کے اسد حسن۔
جنگ عظیم دوم کے دنوں کے لوگوں کو گریٹسٹ نیشن کہا جاتا ہے، یعنی عظیم ترین نسل۔ 1950 کے اشرے میں غیر رسمی شاعروں یا آزاد شاعری کا مطالعہ کرنے والوں کو بیٹ جنریشن کا نام دیا گیا۔ 1970 میں جب ریکلس انویسٹر لوگوں کے رول ماڈل ہوا کرتے تھے، اس نسل کو می جنریشن پکارا گیا، اور ایکس جنریشن کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے ہے جو 20ویں صدی کے آخری ایام میں وجود میں آئی۔ یہ ذکر تو ہوا گزرے وقت کا، لیکن مبصرین کہتے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کو جو اپنی کہانیوں، موسیقی، فلموں اور آرٹ کے ساتھ انٹرنیٹ کے سیلاب کے ساتھ بہے جا رہی ہیں، کوئی نام دینا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ پیو انٹرنیٹ اینڈ امریکن لائف پروجیکٹ کے ایک سروے کے مطابق انٹرنیٹ کے 44% صارفین تخلیقی مواد انٹرنیٹ پر ڈال رہے ہیں، اور بعض کیسز میں یہ کہنا مبالغہ آمیزی نہ ہوگا کہ نوجوان لوگ اپنی فرصت کے لمحات انٹرنیٹ یا گھر میں موجود دیگر آلات جیسے موبائل فون وغیرہ پر صرف کرتے ہیں۔ وہ بلاگ لکھ رہے ہیں، ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں یا دیگر نوعیت کا تخلیقی مواد پوسٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں بعض لوگ آج کے اس دور میں اپنے آپ مصروف عمل نسل کو جنریشن سی کا نام دیتے ہیں۔ سی سے مراد کریٹو یعنی تخلیقی اختراعی نسل، کیونکہ وہ اپنی تخلیقات انٹرنیٹ پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سی سے مراد سٹیزن میڈیا بھی لیا جاتا ہے، یعنی اوسط ذہانت کے حامل لوگ بھی جہاں اپنے خیالات کا تبادلہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ آج کی نسل کو جنریشن ای یعنی انٹائٹلڈ کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کی نسل باقاعدہ جانے پہچانے مصنفوں، ادیبوں، موسیقاروں اور فلم سازوں کے پائے کا مواد تخلیق کر رہی ہے۔ وہ موسیقی سے آراستہ فلمیں بنا رہے ہیں۔ بعض نوجوان اوسط درجے کے لوگوں کو بھی فلمیں تیار کرنے، انہیں ایڈٹ کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں، اور یہ کام سیکھنا کبھی خاصا مہنگا ہوا کرتا تھا۔ نقادوں سے داد تحسین پانے والی بعض فلمیں $218 جیسے کم تر بجٹ میں بنائی گئی ہیں، اور یہ فلمیں آج کے نوجوانوں کی تخلیق ہیں جو انٹرنیٹ پر بآسانی مل سکتی ہیں۔ ڈونی ڈچسن جو ایک امریکی ٹی وی شو کے میزبان ہیں کہتے ہیں کہ سی یا ای جنریشن عمر کی قید سے آزاد ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ یہ وہ پہلی نسل ہے جو کہتی ہے کہ ہماری رائے کسی بھی اور شخص کی طرح موضوع ہے، اور میوزک تخلیق کرنے کی ہماری صلاحیت کسی بھی موسیقار سے کم نہیں ہے۔ ان کے بقول یہ ایک نئی، پرجوش اور بہادر دنیا ہے، بہادر نسل ہے۔ مختصراً استعمال میں آسان ٹیکنالوجی ہر شخص کو آواز فراہم کر رہی ہے، اور جنریشن ای اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ ٹیڈ لینڈ فیئر کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اردو وی او اے واشنگٹن۔
جی، رپورٹ آپ نے سنی۔ جنریشن ای نام آپ پر کتنا صادق آتا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویسے اگر آپ خود انٹرنیٹ پہ کوئی پروگرام کرنے کے بجائے ہمارا یہ شو سن رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں آپ بھی ہماری طرح جنریشن ای کے نہیں ہیں، بلکہ ان سے تھوڑے سے بڑے ہی ہیں، اور میرے خیال میں ان کی نظر میں تو ہم ان کے بزرگ ہیں۔ تو عبید، کیا خیال ہے آپ کا، جنریشن ای میں شامل ہوتے ہیں آپ؟
سارا کوشش تو ضرور کی جا سکتی ہے، مگر میرا خیال ہے جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس رپورٹ میں، اس سے تو ہم اس سے باہر ہی ہیں۔ ویسے
بالکل، ہم مجھے لگتا ہے ہم دور سے کھڑے ہو کے جنریشن ای کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے فیوچر کو کس طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور اب آپ بتائیے کہ آپ پروگرام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔
سارا، میں تو پروگرام کو ایک اچھی سی سمت میں لے کے جاؤں گا، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جو میرا خیال ہے آج کے پروگرام میں ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کا نہیں لیا، تو اس پر ہی میں بات کروں گا۔ اور کیونکہ کافی تھوڑی سی خشک گفتگو بھی ہم نے کر لی ہے، تو تھوڑا سا اس کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سارا، کبھی ویسے موٹر سائیکل چلانے کا یا ہیوی بائک چلانے کا شوق پیدا ہوا؟ کبھی کوئی تجربہ کیا ایسا؟
نہ صرف کبھی شوق نہیں ہوا، بلکہ میں میرے خیال میں بہت ہی بچپن میں ایک آدھ دفعہ اپنے ماموں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھی تھی، اس کے بعد میں کبھی موٹر بائک پہ نہیں بیٹھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے بائک پہ بیٹھنے سے، میں بہت ڈرپوک ہوں، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔
چلیں جی، جان تو واقعی سب کو پیاری ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل کے نوجوانوں میں ہیوی بائکس چلانے اور انہیں رکھنے کا شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کچھ مزید گپ شپ بھی سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کی مہک جعفری کی اس رپورٹ میں۔
گزشتہ چند سالوں کے دوران موٹر سائیکل انڈسٹری نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے، اور اس کی شرح 15% تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک کے لیے یہ صنعت خاصی اہمیت بھی رکھتی ہے۔ موٹر سائیکل کی ہی ایک قسم ہیوی بائک ہے، جو عام موٹر سائیکل سے نسبتاً بڑی اور بھاری ہوتی ہے۔ ہیوی بائک کو کچھ عرصہ پہلے تک لوگ صرف شوق کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور یہ ایک مہنگا شوق بھی ہے، مگر دور جدید میں یہ ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے احمد تاثیر جو ہیوی بائیک کا کاروبار بھی کرتے ہیں نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہیوی بائیک کا شوق انہیں بچپن سے تھا اور یہ شوق انہیں ان کے والد سے ملا.
والد صاحب کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا اور بائیک بھی اپنے ٹائم پہ میرے والد صاحب نے بھی کافی رائڈ کیا ہے, تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا شوق ہے وہ جینیٹک تھا. اور میں نے جب بھی وہ گھر میں دیکھا تو میرے والد صاحب یہ اپنی گاڑیاں چمکا رہے ہوتے تھے یا بائک وغیرہ پالش کر رہے ہوتے تھے, تو وہ جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو میری ان چیزوں کے ساتھ انٹریکشن تھی وہ گھر سے اسٹارٹ ہو گئی تھی.
ہیوی بائک کا شوق رکھنے والے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے شمائل حیدر کھوسا نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
کافی عرصے سے ٹریول کر رہا تھا تو موقع آ کے بعد میں ملا, تو جب ملا اس کو ریل کیا اور اس کو پھر آگے ہم نے کیری آن کیا.
ہیوی بائکس چلانے کی ان کی اقسام بتاتے ہوئے شمائل حیدر کھوسا کہتے ہیں,
بائک کے اندر صرف اسپورٹس کیٹیگری نہیں ہے, اس کے اندر آپ کی ٹریل ٹورنگ ہے, اسپورٹس ٹورنگ ہے, پھر آپ کے ٹریل بائکس ہیں, آپ کے کروزرز ہیں, آپ کے چاپرز ہیں, ڈفرینٹ بائک کا ڈفرینٹ اسٹائل ہے رائڈ کرنے کا. ہمارے ملک میں اس وقت جو سب سے زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے وہ اسپورٹس بائک کا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے آج کل جو بہت زیادہ ٹرینڈ ان ہو رہا ہے وہ ٹورنگ کا ہے. ٹورنگ کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں کہ انڈیوروز ہے یا ڈول پرپز جن کو ہم بائکس کہتے ہیں وہ بہت سارے آج کل امپورٹ ہو رہے ہیں.
پاکستان میں ہیوی بائکس کے لیے خاص ٹریکس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے احمد تاثیر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہیوی بائکس کے ٹریکس کی کمی ہے.
باہر ملکوں میں تو ٹریک کی فیسلٹیز وہاں پہ لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں. ٹریک سے میری مراد ہے کہ انہوں نے پراپر ریس کے لیے جو ٹریک بنائے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو ان بائکس کو پکانے کا اور ان پہ ریسنگ کرنے کا شوق ہے, کچھ پیسے دے کے ایوری ویکینڈ سیٹرڈے یا سنڈے کو وہ اپنے بائکس لے کے جا سکتے ہیں اور ٹریک پہ جا کے چلا سکتے ہیں کہ جتنی مرضی اسپیڈ میں انہوں نے چلانے ہیں چلائیں اور جتنا اپنا شوق پورا کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں, تاکہ پبلک روڈ کے اوپر سیفٹی کا جو خیال ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رکھا جائے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں تو نہ اس طرح کی کوئی فیسلٹی ہے, کوئی بندہ اس طرح کا اسٹیپ لے کہ بائکرز کی طرف بھی دھیان دے یا اس انڈسٹری کی طرف بھی دھیان دے.
احمد تاثیر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر امریکہ, یورپ اور برطانیہ سے موٹر سائیکل منگوائے جاتے ہیں.
اس وقت تو سب سے زیادہ جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ امریکہ سے ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ یورپ سے, انگلینڈ سے بائک کافی آتے ہیں, دبئی سے بھی کچھ بائکس آ رہی ہیں, لیکن جو مین مارکیٹ ہے, جو بڑی مارکیٹ ہے جہاں سے پاکستان میں بائک امپورٹ ہوتا ہے, دیٹ از دی یو ایس.
شمائل حیدر کھوسا کا کہنا ہے کہ بائک چلانا ایک اچھا شوق ہے, مگر بائک چلانے کے دوران احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے. وہ مزید کہتے ہیں,
سیفٹی گیئر میں سب سے امپورٹنٹ جو فارموسٹ چیز ہے وہ ہیلمٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہیلمٹ پہن لیں تو بالکل ہی بچ جائیں گے, لیکن کے طور پہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, آپ کی باڈی کے اندر سب سے ہیوی ویٹ جو آپ کی باڈی کا پارٹ ہے وہ آپ کا ہیڈ ہے, اور آپ جب خدا نخواستہ کہیں پہ بھی آپ کی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ سب سے آگے ٹریول کرتا ہے اور وہ بینگ کرتا ہے جا کے. تو ہیلمٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بعد آپ کا پھر رائڈنگ گیئر ہے جس کے اندر آپ کی جیکٹس آ گئی, آپ کے نی پیڈز ہیں, آپ کے ایلبو پیڈز ہیں, آپ کے شوز ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری کی ساری یہ بہت میٹر کرتی ہیں.
شمائل حیدر کھوسا اور کہتے ہیں کہ ہیوی بائکس کی اگر ریلیاں منعقد کی جائیں تو اس سے نوجوانوں کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور ملک میں سیاحت کے لیے بھی یہ قدم مثبت ثابت ہوگا.
میرے پاس ایک کپل ایڈ ہے جو کہ بیسیکلی امریکن ہیں, سائمن تھامس اور لیزا تھامس, یہ پاکستان بھی 2008 میں ٹریول کر کے گئے ہیں اور یہ اراؤنڈ دی ورلڈ 11 سال سے وہ روڈ پہ ٹریول کر رہے ہیں بائکس کے اوپر, اینڈ دے آر ایکسپلورنگ دی ورلڈ. ہمارا پاکستان کا جو یہ ندرن سائڈ ہے خاص طور پہ, اس میں آپ کا یہ کراکرم, ہملایاز اور ہندو کش آ جاتی ہے, ٹوریزم کے لحاظ سے بائک رائڈ کے اوپر آپ کے پاکستان کو ایکسپلور کرنا, اور پاکستان ماشاءاللہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر آپ کو ہر قسم کا ویدر اور ہر قسم کی ٹیرین ملتی ہے, آپ کو ڈیزرٹ بھی مل رہا ہے, آپ کو ماؤنٹینز بھی مل رہی ہیں, آپ کو سنو بھی مل رہی ہے, آپ کا خنجراب پاس, اٹ از دی ہائیسٹ انٹرنیشنل پاسبل روڈ ان دی ورلڈ. تو بائک کے اوپر آپ کو جو ایک فریڈم کا جو ایک آپ کا احساس ہے نا, وہ آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کسی چیز کے ساتھ.
ہیوی بائکس کا ذہن میں آتے ہی مختلف تصاویر ذہن میں ابھرتی ہیں, مگر اس شوق کو رکھنے والے نہ صرف اس کی رنگینیوں سے خوب واقف ہیں بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک میں محدود وسائل کے ساتھ کس طرح سے اس شوق کو پورا کیا جا سکتا ہے. مگر ایک اور بات نہایت ضروری اور اہم, وہ یہ کہ قانون کی پابندی اور ہیوی بائک چلانے کے لیے احتیاط لازم ہے. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مہک جعفری.
جی سارا, آپ نے سنا ہیوی بائکس کے بارے میں اور کس طرح سے نوجوانوں میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے. سارا کے پاس چلتے ہیں. سارا, آپ ہمیں کچھ مزید سائنس کے بارے میں بتانا جا رہی ہیں.
ہاں جی, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو ستاروں کا حال جاننے کا شوق ہے؟
सारा, हमारे तो सितारे आजकल वैसे ही गर्दिश में
हैं। वैसे सितारों का हाल जानने का शौक बहुत से लोगों को होता है, लेकिन मैं किस्मत के सितारों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ रात को आसमान में टिमटिमाने वाले सितारों की। और इनके बारे में शायरी तो बहुत की गई है, लेकिन साइंसी मालूमात का एक खजाना अब भी हमसे पोशीदा है। इसी पर से पर्दा उठाने के लिए जनूबी अमरीकी मुल्क चिले में इस हफ्ते दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन का इफ्तिताह किया गया। ये और खला में छुपे राजों के बारे में जानने की इंसान की कुछ और हैरान कुन कोशिशों के बारे में हमें बता रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के अंजुम हेरल्ड गिल।
वॉयजर 1, जिसे 1977 में खलाई दुनिया तस्खीर करने के लिए शुरू किया गया था, निजाम शमसी से बाहर अब एक और नई दुनिया तस्खीर करने के रास्तों पर रवां दवां है। साइंसदानों के एक तहकीकी मुकाले के मुताबिक ये खलाई जहाज हमारी जमीन से 11 अरब मील की दूरी पर है। साइंसदान कहते हैं कि गुज़श्ता बरस अगस्त में इस खलाई जहाज के इर्द गिर्द के माहौल में दो बड़ी तब्दीलियां देखी गईं। साइंसदानों की जानिब से इस सिलसिले में की जाने वाली तहकीक से मालूम हुआ है कि खलाई जहाज से निकलने वाली शुआओं की सतह में तब्दीली मुशाहदे में आई है। एक वो शुआएं थीं जो निज़ाम शमसी के अंदर की शुआएं हैं, दूसरी तरह की शुआएं वो थीं जो सितारों के दरमियान खला में से फूटती हैं। माहिर फलकियात बिल वेबर, जो इस तहकीक की सरबराही भी कर रहे हैं, कहते हैं कि हेलियोस्फीयर या निज़ाम शमसी का वो हिस्सा जहां शुआएं मुनक्किस होती हैं, इसमें पहले के मुकाबले में 1% शुआओं की सतह में कमी देखने में आई है, जबकि सितारों से फूटने वाली शुआओं का तनासुब पहले की निस्बत दुगना हो गया है। माहिर फलकियात बिल वेबर कहते हैं कि वॉयजर 1 निज़ाम शमसी के इस हिस्से से अभी बाहर है जहां शुआएं नमूदार होती हैं। उधर जनूबी अमरीका के मुल्क चिली में दुनिया की ताकतवर तरीन खलाई दूरबीन ने काम शुरू कर दिया है। इस दूरबीन की तामीर और तंसीब गुज़श्ता 20 साल से जारी थी और इस पर $1.3 अरब लागत आई है। चिली के सदर सबास्टियन पनेरा ने बुध को इस दूरबीन का इफ्तिताह किया, जिसे ALMA या एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे का नाम दिया गया है। ये दूरबीन सतह समंदर से 5000 मीटर बुलंद एक ऐसे मकाम पर नस्ब की गई है जहां हवा में नमी का तनासुब और फजा के अबर आलूद होने के इम्कानात खासे कम हैं। दूरबीन के इफ्तिताह के मौके पर अपने खिताब में सदर पनेरा ने इसे अपने मुल्क के लिए एक बड़ा एजाज करार दिया। उन्होंने दूरबीन की तैयारी में मदद देने वाले साइंसदानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दुनिया की ताकतवर तरीन खलाई दूरबीन की तंसीब के बाद चिली बजा तौर पर दुनिया का फलकी दारुल हुकूमत बन गया है। इस दूरबीन की मदद से माहिरीन फलकियात और साइंसदानों की खला की गहराइयों में झांकने और कायनात के पोशीदा असरार का खोज लगाने की सलाहियत में इजाफा होगा और वो कायनात में सितारों, सैयारों और कहकशाओं की पैदाइश और इनसे जन्म लेने वाली गैसों और ज़रात का सुराग लगा सकेंगे। मस्कूरा दूरबीन का कुछ तामीराती काम अभी जारी है जो सन 2013 के इख्तिताम तक मुकम्मल होगा। अपनी तकमील के बाद ALMA कुल 66 डिश एंटेनों पर मुश्तमिल होगी, जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो रोशनी के सफर को रिकॉर्ड कर सकें। ये टेलीस्कोप एक बैन अलाक्वामी मंसूबे के तहत चिली में नस्ब की गई है, जिसके लिए वसाइल शिमाली अमरीका, यूरोप और मशरकी एशिया के कई मुल्कों ने फराहम किए हैं। इस दूरबीन का इंतजाम भी वसाइल फराहम करने वाले मुल्कों पर मुश्तमिल एक कंसोर्टियम के पास होगा। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
तो जी, कायनात में फैली मुख्तलिफ चीज़ों और ख़ास तौर पर सितारों के हवाले से हमने जाना, और ये भी जाना कि टेलीस्कोप जो दुनिया की सबसे ताकतवर है उसके बारे में भी हमें सारा ने इस रिपोर्ट में बताया। प्रोग्राम सदाए जहां के बारे में आप अपनी राय, तज्जिए और तबसरे भी हमें लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप किसी मौजू पर कुछ मालूमात भी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, PO बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद।
और अगर आप हमसे ईमेल या फेसबुक के जरिए रابطہ करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस लिखिए, वो है sejradio@vonews.com, और फेसबुक के लिए आइए facebook.com/sejradio के पेज पर।
रेडियो न्यूज नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से उबैद मलिक को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ मिलेंगे। خدا حافظ.
اور وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
یا لوگوں سے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی اور مسلمان ہیں, تو ایک جو تاثر ہے, ایک امیج جو ہمارا بنا ہوا, اس میں بڑا مثبت تبدیلی آتی ہے.
ہمارا جسم ابھی یہاں ہے, دل ابھی بھی پاکستان میں اٹکا ہے, اور یہ سارے پاکستانیوں کا معاملہ ہے.
اس میں پاکستانی قوم کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ میں پہلا الیکٹڈ میئر ہوں ان اے سٹی ان ٹیکسس.
بہت آسان ہے, ویب سائٹ ہماری www.amanfoundation.org.
ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی.